فیصلہ ہمارے اوپر لازم ہے. امت میں سب سے بڑا تفرقہ اس سبب سے پیدا ہوا کہ ہم نے مختلف دین کو مختلف اماموں میں بانٹ دیا. ہمارے اماموں امام رحمہ اللہ سب امام سب نے اپنے طور پر اپنے زمانے میں امت کی ہدایت کی, لیکن وہ بشر تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے ہمارا قول چھوڑ دو. پھر کیا مانا کہ ان کے قول کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے دشمنی اور دوستی کی بنیاد رکھیں. یہ آج کل مسلمانوں میں تلوار اسی پر اٹھ رہی ہے, لوگوں کی انگلیاں اس وجہ سے توڑی جا رہی ہیں کہ فلاں اشہد ان لا الہ الا اللہ یا تشہد میں ہاتھ برابر اٹھاتا رہتا ہے, یا لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے کیونکہ فلاں نے سینے پر ہاتھ باندھا, کسی فلاں کو مسجد سے نکالا گیا, کسی نے حامد. یہ کوئی جھگڑے کی چیز ہے؟ عقل کا دیوالیہ یقینا نکل چکا ہے. اگر اختلاف کی بات ہے تو اختلاف کی حد تک رہے, اور اس کی بنا پر مسجد کو ناپاک کہہ دینا یا مسجد کو کہہ دینا کہ یہ اس نے بول دیا تو مسجد کو دھونا لازم ہو گیا, یہ سب اختلافات رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان سے اپنے عقل کو بہت اونچا رکھیں, اور ہم دیکھیں کہ جس چیز میں جھگڑا ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے. اگر یہی چیز ہر شخص سوچ رہے, ٹھیک ہے, اگر قرآن کی آیت دو معنی کی متحمل ہے, کسی امام نے یہ کہا کسی امام نے یہ کہا, آپ کسی کو غلط نہیں کر سکتے, دونوں صحیح ہے, دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں واضح طور پر مخالفت ہو رہی ہے, امام صاحب کی طرف آپ نے کوئی بات نسبت کی حدیث میں اس کے خلاف مل رہا ہے, اس نسبت کو غلط سمجھنا چاہیے, یا سمجھ لیجئے کہ صحیح انہوں نے کہا لیکن جب حدیث مل گئی تو ہم اسی کے مکلف ہیں, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما, اور آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. تو امت کو اگر امت کے عقل مند لوگ علماء اکٹھے ہو کر کے یہ چیز سوچیں تو یقیناً اختلافات ختم ہو سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے ہر ایک متفق علیہ مسئلے میں دوسروں مل کر کے ان سے ان کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے, غلط چیزوں کو جو متفق علیہ ہیں ان کو مٹایا جا سکتا ہے. ہر ایک انکار کر رہا ہے کہ قبر کی پوجا غلط ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو, لیکن اس کے باوجود قبر کی پوجا ہوتی ہے. مسلمان آپس میں اکٹھا نہیں ہو پاتے, ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا پاتے, آواز اٹھانے کی حد تک جو ایک جو کہہ لیں گے وہی کافی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس محلے میں ہے اگر کثرت ایسے لوگوں کی ہے تو کہہ دیں بھائی ہمیں اس محلے میں پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے قوانین ہر جگہ ہوتے ہیں, اسلامی قانون کے تحت تو وہ پورے طور پر حق ہے کہ اس کو ختم کریں. قبر پوجی جا رہی ہے تو قبر کو مٹایا جائے, اور جمہوریت کے قانون کے تحت بھی آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ایسے قانون ملتے ہیں کہ جہاں اکثریت چاہتی ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو اس سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. یہ بھی ہے, آپ طلب کر سکتے ہیں اس کو قانون کے اندر میں, اور اسلامی قانون تو بہرحال اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمراہ پیشواؤں سے ہم ڈرتے ہیں, کیونکہ ہر ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر کے وہیں کا امام اور اپنے پیچھے چند مقتدیوں کے لے کر کے جینا چاہتا ہے. مسلمانوں کو اکٹھے ہونا نہیں دینا نہیں چاہتے, کیونکہ اس میں ان کی روزی کٹ رہی ہوتی ہے اور ان کو کھانے کا سامان نہیں مہیا ہو رہا ہے. یہ چیز واقع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ڈرایا ہے. اسی طرح جب اختلاف ہو گیا تو یہ تلوار نہیں اٹھ گئی مسلمانوں کے درمیان تو یہ رکھی نہیں جائے گی. یہی ہو رہا ہے آج کل, معمولی چیزوں پر مسلمانوں میں لڑائی جنگ اور قتل و غارت گاری ہو رہی ہے. یہاں تک کہ غیر قوم سے مل کر کے مسلمانوں کو ختم کیے جانے کی کوششیں ہوئیں, اور غیر قوم کو کی مدد کر کے مسلمانوں کو یا اچھے عقیدے کے لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, ایسے بھی تاریخ میں واقعات ملتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتابوں میں یہ چیز, اس کو کہتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے. کتابوں میں دیکھیے ایک دوسرے کے خلاف کیسی جنگ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی جاہل احمق, وہ کہتے ہیں فلاں اس طرح. یہ چیزیں بہت ہی اللہ کے ہاں بہت ہی بری چیز ہے, کیونکہ اماموں یا علماء کے بارے میں اس طرح کی بات صرف تعصب کی بنا پر بولی گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ استغفار اور دعا کرتے رہو. الذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تقوم الساعۃ. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے, یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, حتی یلحق حی من امتی بالمشرکین, یہاں تک کہ بعض قبیلے خالص مشرق ہو جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے, اسلام سے نکل کر کے مرتد ہو کر کے مشرق ہو جائیں گے. وحتی تعبد فئام من امتی الاوثان, کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، یعنی جس طرح پہلے کرتے تھے اس طرح کرنے لگیں گے. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں بہت سے، ثلاثون کے معنی 30 ہوتے ہیں، لیکن یہاں واقعاتی تفسیر یہ ہے کہ بہت سے جھوٹے ایسے ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، نبی ہوں. پیارے رسول کے زمانے میں مسلمہ کذاب، اس کے بعد پھر تاریخ میں بہت سے ایسے ہوئے کہ ہر جگہ، وہ سوڈان میں، ہندوستان تو نبوت خیز زمین رہی ہے، ہندوستان میں بہت سے نبی ہوئے جیسا کہ تاریخ میں ذکر کرتے ہیں، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اسی طرح سوڈان میں کسی نے مہدویت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. افریقہ میں ابھی چند سے، ہمارے خیال سے 20-25 سال پہلے کوئی ایسا نکلا تھا جو کہتا تھا کہ میں کالوں کا نبی ہوں. وہ لوگ تو سفیدوں کے نبی تھے، میں کالوں کا نبی ہوں. اس طرح کے بہرحال نکلیں گے لوگ، کلہم یزعمون نبی، وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. اور یہ سمجھ لو، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یا میں نبیوں کی نبوت پر مہر لگانے والا. اس کے بعد کوئی، جب مہر لگ گئی نبوت پر تو نہ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے. گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کی تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال یا ان کے اتباع کے اقوال میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انا خاتم النبیین، میں پیارے رسول، میں نبوت کے نبیوں کا، میں نبیوں کا کی مہر ہوں، یعنی جس کو مہر نبوت لگا کر کے دے دو نبوت تو وہ نبی ہو جائے گا. اس وجہ سے میں ذلی نبی ہوں. یہ لفظ شاید آپ نے سنا ہوگا، ذلی نبی اور بروزی نبی، یہ اصطلاح اس نے ایجاد کی. بروزی کا مطلب ایک نیا نبی ابھرا، برو بارز ہوا، اور ذلی یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سائے میں حضرت ہارون نبی تھے، میں پیارے رسول کے سائے میں پیارے رسول کا تابع ایک نبی ہوں. یہ دیکھیے لوگوں کو دھوکہ دینے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، لا نفی ہے، نبی یا کوئی نبی، یہ کہتے ہیں کہ نفی جنس کی، یعنی نبوت کسی نام سے، چاہے وہ بروزی ہو یا نبی بروزی ہو یا ذلی ہو، کوئی کسی قسم کا نبی ہمارے بعد نہیں ہوگا. لیکن دیکھیے دھوکہ دینے کی بات، نادانوں کو، نہ جانے والوں کو، بیچاروں کو، نہ جاننے والوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میرا نام مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک زمانے میں دعویٰ یہ بھی کیا کہ میں لا ہوں، میرا نام لا ہے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد نبی لا ہوگا. یعنی مرزا احمد، دیکھیے لا مبتدا ہو گیا اور نبی بعدی عربی اعتبار سے صحیح بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں لا ہوں، کیونکہ پیارے رسول نے جس کی خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد لا نبی ہونے والا، میں لا ہوں. حالانکہ عربی کے اعتبار سے صحیح بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ لا نبی بعدی، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. علماء نے پورے طور پر اس کو ہمیشہ سے اس کو اسی طرح پڑھا، لا نبی بعدی، تفسیر خاتم النبیین کی ہے. لیکن لا نبی بعدی اگر کہا تو یہ گویا ایک بدعی تفسیر ہوئی، علماء نے اس کو قبول نہیں کیا. بہرحال یہ چیز، آدمی کہتے ہیں تنکے کا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کسی نے کسی طرح اس کو دھوکہ دینا ہے. پوری دنیا کی قوموں نے اس کی مدد کی، مدد کر کے، اور فکری طور پر، مالی طور پر، اقتصادی طور پر اس کی مدد کی. اس قسم کی حجتیں بھی ان کے لیے، اس کے لیے جمع کرتے تھے پوپ اور پادری. یہ واقعاتی چیز ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ دیکھیں، مولانا ثناء اللہ مرتری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں، اور ان کے بعد کے لوگ جنہوں نے بھی کچھ لکھا ہے، مولانا ثناء اللہ مرتری رحمۃ اللہ علیہ اپنے جریدہ اہل حدیث میں ایک بات کا جائزہ روزانہ لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ گیا. اس نے باقاعدہ کہا کہ اس شخص نے ہمیں بہت کچھ ستایا ہے، ڈرانے کے لیے، یا کس کو کہتے ہیں، مندر گھڑکی دینے کے لیے اس نے یہ کہا کہ اب میں ثناء اللہ کے اوپر بد دعا کرنے والا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری بد دعا ہمارے اوپر اثر نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم کافر ہو انشاءاللہ، اور کافر کی دعا مسلمان کے لیے قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر انہوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ثناء اللہ اور سری نے اس کو کافر نہیں کہا، یہ غلط کہتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ کفر کا اطلاق اس کے اوپر کیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا، ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. مباہلہ یعنی جو حق پر ہے وہ ہلاک، قائم باحیات رہے، اور جو مباہلہ جو کیا، جو غلط طریقے پر ہے وہ حق والے کی زندگی میں اس کی وفات ہو جائے. یہ بھی ہوا، مباہلہ ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ مولانا امرت سری کیا نام ہے پیخانے میں وہ مردہ ملا غلام احمد قادیانی. مولانا امرت سری اس کے بعد 24 سال یا 34 سال تک زندہ رہے, اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈراؤنا دیا ہے, جو پیشین گوئی کی ہے کہ اس قسم کے لوگ نکلیں گے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ شرعی حیثیت ہوگی ان کی. نہیں, جس طرح دجال نکلے گا, جس طرح دجال کے نکلنے کی آپ نے خوشخبری پیشین گوئی کی ہے, خبر دی ہے, اسی طرح اس قسم کے دجالوں کی نکلنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کی ہے. اور ہم امت کو چاہیے کہ اس قسم کے جھوٹوں کا, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا کیا ہے, پورے طور پر مقاطع کر. لیکن سنا ہے کہ مسلمان ملک میں بھی یعنی بہت سے لوگ ایسا ہے کہ ایک قادیانیوں سے شادی لیتے اور دیتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے, حالانکہ ان کو پوری امت نے کافر گردانا. ولا تزالو طائفۃ من امتی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزالو, یعنی ہمیشہ رہے گی ایک جماعت ہماری امت میں سے, علی الحق منصورہ, حق کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا. لا یضرهم من خذلهم, ان کو کسی شخص کی آپ یہ سمجھے کسی شخص کی دشمنی یا یہ کہ کوئی ان کی مدد چھوڑ دے, ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتی یا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. حتی یاتی امر اللہ, یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے, اللہ کا امر آ جائے تبارک و تعالی, یعنی قیامت تک امت میں ایسے لوگ رہیں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی مدد حاصل کرتے رہیں گے. دنیا پوری دنیا ان کی مخالفت کرے تو کوئی ان کی مخالفت ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے, ان کو مٹا نہیں سکتی. اب آپ ایک سوچیں, یعنی اس طرح کا تناسب دیکھیں کہ عام طور پر مسلمانوں سے پوری دنیا دشمن ہے, مسلمانوں کی سے دشمنی جو رکھتی ہے پوری دنیا یا پوری دنیا کے کفار, الکفر ملت واحدہ, اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف خالص دعوت دینے والے ہیں ان سے مسلمان بھی دشمنی رکھنے والے ہیں. یہ آپ دیکھیں, یہ چیز ہے واقعی طور پر. آج بھی آپ کہیں کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں تو کہتے ہیں کافر ہو گیا, اس کو تو چاہیے کہ کسی ایک امام کے تابع ہونا چاہیے. یہ کہاں سے آپ لے کے آئے, ہم تو ایک سب سے بڑھ کے امام کے تابع تو ہوئے, ان کے بعد پھر کون امام ہے جن کے تابع ہونے کی ہمیں ضرورت ہے؟ سب امام انہی کے تابع ہیں, لیکن ان کے خلاف دشمنی اس وجہ سے ابھاری جا رہی ہے چاروں طرف سے. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کلام پاک جو وہاں جو چھپا ہے اس وقت, دوسرا کلام پاک, اب اس میں کچھ ایسی باتیں جہاں سبحان اللہ یہ آئی, میرے پاس اس طرح کے لوگوں نے لکھا, جہاں یہ آئی بات کی دیکھیے, یہ لوگ کافر لوگ اپنے آبا کی تقلید میں گمراہ ہوئے, تو وہاں انہوں نے نوٹ لگا کر کے بھیجا ان لوگوں کے پاس, کہا دیکھیے یہ تقلید کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مقلد ہیں, مقلد بھائی, اس وجہ سے ان کے خلاف ہم ابھار سکتے ہیں. یعنی اتنی معمولی چیز, انہوں نے تو کہا کہ کافر کی تقلید میں کافر اپنے آبا کی تقلید میں گمراہ ہوئے. وہ کہتے تھے انا وجدنا آبانا علی امۃ, ہم ایک حالت پہ اپنے آبا کو پائیں اسی پر ہم چلیں گے. اس کی تفسیر جو کی کہ یہ اپنے آبا کی تقلید میں گمراہ ہوئے, تو اس کو بھی نوٹ میں لے کر کے بھیجا شکایت میں کہ یہ دیکھیے تقلید کے خلاف, آپ لوگ بھی تو حنبلی ہیں, آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں. دیکھیے یعنی ایک چیز ہے یہ بھی سوچنے کی کہ اس کو انہوں نے ابھارنے کی کوشش کی کہ ہم اب ان کے صف میں قائم ہو کر کے کھڑے ہو کر کے اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں. تو مسلمانوں کی ایک عام دشمنی جو پوری دنیا میں کے کافر لوگ کر رہے ہیں, اس میں ہر فرقے کے لوگ دشمن ہیں کافروں کے, لیکن یہ امت جس کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ہونے کی گواہی دی ہے, مسلمانوں کی تمام جماعتیں اور تمام ٹولیاں ان کے خلاف ہوں گی. لیکن اس کے باوجود لا یضرهم من خذلهم, ان کو کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا, جو بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھے یا ان کی مدد بھی چھوڑ دے تو ان کو ان کی مدد چھوڑنے سے نقصان نہیں پہنچ سکتا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول کی تفسیر, لا تزال طائفۃ من امتی, امام قال یزید بن ہارون امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے امام استاذ بھی ہیں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر, ظاہر بات ہے استاد اور شاگرد میں معاصرت یعنی ہم زمانگی تو رہے گی, دونوں مل کر کے فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم قال یزید بن ہارون و احمد بن حنبل، یزید بن ہارون اور احمد بن حنبل کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، یہ کون ہو سکتے ہیں جو حدیث والے ہیں؟ اہل الحدیث اس زمانے میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے پہلے میں نے مثال بیان کی تھی آپ سے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کو اہل حدیث یا فلا کوئی سلفی یا فلا اپنے کو کچھ اور انصار السنہ کا نام کیوں رکھتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کا نام جو ہے اپنا رکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب کسی نے اپنے کو خارجی کہہ دیا، کسی نے اپنے کو شیعی کہہ دیا، کسی نے اپنے کو فلاں امام کے تابع کر دیا تو ان کا ایک نام پڑ گیا فقہی طور پر، عقائدی طور پر. جیسے کہ میں نے مثال بیان کی تھی کہ کسی منچلے نے سوچا کہ ہماری بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا ہم کچھ نہیں نام رکھیں گے. لوگ نام رکھتے ہیں، یہ بدعت ہے گویا، ہم اپنی بچی کا کچھ نہیں نام رکھیں گے، ایسے ہی رہے گی. تو جب پوچھتے لوگ کہ کیا نام ہے تو کہتے کہ کچھ نہیں، لاشئی، نتھنگ، عربی کا وہ ہوتا ہے، انگریزی کا نتھنگ، کچھ نام نہیں رکھیں گے. تو جب پھر اس کے بعد پھر کوئی پوچھتا تو کہتے نتھنگ، کوئی نام نہیں ہے، پھر اس کے بعد نتھنگ. تو اس کے بعد جب بڑی ہوئی تو اس کا نام ہی مسز نتھنگ ہو گیا. تو یہ نام ہونا ہے، بہرحال بغیر نام کے دنیا چل نہیں سکتی ہے. یہاں تک کہ آدمی کے ایک جسم میں ہزاروں چیزوں کے نام ہیں، بغیر نام کے چل ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے اپنا نام نہیں رکھا، لیکن جب انہوں نے اپنی ایک خاص ماں بہل امتیاز اپنا قائم کر لیا تو لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ، سب سے پہلی کتاب آپ دیکھیں گے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کی جو کتب ستہ میں مشہور ہے، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی نام ذکر کیا، لیکن جب جہاں ذکر کرتے ہیں فقہی اختلاف کہتے ہیں وعلیہ العمل عند اہل الکوفہ وقال اہل الحدیث کذا، یعنی اہل حدیث، حدیث والوں نے یہ کہا. تو کہنے کا مطلب، اور حدیث کا یہ نہ سوچیں آپ کہ حدیث کا مطلب صرف حدیث ہے اور قرآن کو چھوڑتے، نہیں، قرآن اور سنت. تو یہ کہنا کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے یہ گمراہ ہے، یہ پانچواں فرقہ ہے، یہ حقیقت میں گمراہی کی بات ہے اور یہ تفرقہ کی بات ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، پیارے رسول کس چیز پر تھے؟ قرآن پر تھے، سنت پر تھے. تمام اماموں نے اسی کی تفسیر کی، امام برحق اس میں کوئی شک نہیں، ان کے اقوال اگر پیارے رسول کے قول کے مطابق ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس کو لینا واجب ہو گیا. لیکن اگر ان کا کوئی قول، اول تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی طرف قول کا جو انتساب کیا جا رہا ہے ہزاروں قول کا، آپ پہلے ثابت کیجئے اس کو. اتنے بڑے بزرگ امام، ان کے ساتھ ایسی چیزوں کا انتساب جس کو سوچ کر کے ایک بچہ بھی اعتراض کر دے کہ کیوں ایسا کہا، تو پھر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. اس وجہ سے بہت سی چیزیں چپکا دی گئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں آج کل اگر حدیث کی تحقیق کی جاتی ہے تو ایک راوی کو چھان کر کے یہ فلا راوی سکھا تھا، فلا راوی کے بارے میں یہ بیان آتا ہے کہ ان کا گھر جل گیا تو ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، تو گویا حدیث کمزور ہو گئی. آپ اس انداز سے اگر اماموں کے قول کو پرکھیں تو دس قول بھی صحیح نہیں ملے گا امام صاحب کا، لیکن لوگوں نے چپکا رکھا ہے. اور واضح طور پر حدیث کی مخالفت، ان سے یہ چیز سرزد نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ پیر نہیں اڑتے، مرید اڑاتے ہیں. پیران امی پرند، مریدہ ہمیں پرانند، پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید ان کو اڑاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنے شیخ کو کہ اڑ رہے تھے ہوا میں، اور وہ اس وقت یہاں تھے، دوسرے ٹائم مکے میں پہنچ گئے، ہندوستان میں تھے ظہر میں اور عصر میں نماز پڑھ کر کے پھر واپس آ گئے ایک منٹ کے اندر. یہ سب جو غلط چیزیں ہیں، اسی طرح کی بہت چیزیں. میں ایک حدیث کے اسکالر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس انداز سے اماموں کے اقوال کو ڈھونڈا جائے تو بہت سے اقوال جو غلط قسم کے ہیں یقیناً ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. اور میرا ایک الحمدللہ اسٹڈی بھی ہے، دراسہ بھی ہے اس پر، میری کتاب بھی، میں نے لیکچر دیا تھا اس پر، اللہ کرے کہ یہ کتاب بھی نکلے، اماموں کے کو بری کریں، کیونکہ اماموں کے ساتھ ایسی غلط چیزوں کا انتساب، یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے جب تک صحیح طریقے سے ثابت نہ ہو. ثابت بھی ہو جائے حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں اس کے لینے کا حق نہیں ہے. جیسے کہ امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے ائمہ کا احترام کریں، ان کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان. لیکن یہ جائز نہیں کہ ان نتخذهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو ہم رب نہ بنائیں کہ جو چاہیں، جو وہ کہیں اسی کو حلال سمجھیں، جو کہیں حرام سمجھیں. جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورت نازل، آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے، یہود نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. تو انہوں نے کہا واللہ لا نتخذهم، حضرت عدی بن حاتم مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم لوگ تو ان کو رب نہیں بناتے ہیں بلکہ ہم ان کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ کے سامنے پہنچنے کا. کہا پیارے رسول نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس چیز کو حلال کر دیں تم حلال سمجھتے ہو, جس چیز کو حرام کہہ دیں اس کو حرام سمجھتے کہتے ہیں ہاں یہ بات ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا یہی تو ہوا کہ اللہ کے علاوہ ان کو معبود بنانے کا معنی, کیونکہ تحلیل اور تحریم کسی چیز کا یہ اللہ کا حق ہے, شریعت کا حق ہے, شریعت اللہ سے ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے نقل, پیارے رسول نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جی, تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ فرقہ ہیں, یہ مسلمانوں میں تفرقہ کی بات ہے. اگر آپ ان کو برا سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں, آپ ان کو اگر قرآن سنت کے خلاف کریں تو کہیے کہ یہ خلاف کر رہے ہو, لیکن یہ دعویٰ اور اس پر عمل کرنے کو آپ گمراہی کہیں تو اس کی حقیقت ہر ایک جانتا ہے کہ یہ کہنا گمراہی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ دے اور ہمیں مسلمانوں کو آپس میں کتاب و سنت پر عمل کر کے اور اتحاد کی توفیق بخشے. آمین. صلی اللہ علیہ خلقی. بعض دینی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں, ان ناموں کی وضاحت قرآن حدیث کی روشنی میں کر دیں. 99 نام حدیث شریف میں آیا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ان للہ 99 اسما من احصاها فقد دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ان کو گن لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, یہ معنی ہے. جو ان کو گن لے گا یہ لفظی معنی ہوا, لیکن اس کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ اللہ کے ان ناموں پر جب ایمان اور اسی کے مطابق عمل کیا. اللہ تعالی واحد, اللہ تعالی احد, اللہ تعالی صمد, اللہ تعالی رازق, اللہ تعالی مالک, اللہ تعالی خالق, ان سب پر یمین ایمان اور اس کے مطابق عمل جو کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. 99 نام ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ 99 کا مطلب بہت سے نام ہیں, کیونکہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم کلام پاک کی ایک ایک آیت کو لے کر کے ڈھونڈیں تو 100 سے زیادہ نام ہمیں ملتے ہیں, یا حدیث میں دیکھیں تو اور نام بڑھ جاتے ہیں. تو علماء نے کہا ہے کہ نہیں, صحیح بات یہ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے, ان للہ 99 اسما مئتا الا واحدہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 100 میں ایک کم, 100 میں ایک کم جب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 99 ہی مقصود ہے, 99 ہی مقصود ہے. جیسے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کسی, یہ جو گھروں وغیرہ کا یا زمینوں کی جو حد بندی کی جاتی ہے تو اس میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ 27 میٹر من الشمال, 27 میٹر, الذي بعده 28 والذي قبله 26. اب اس سے پہلے 26 ہے, اس سے پہلے 28 ہے, تو وہ تو گھیر لیا آپ نے, گویا 27 ہی ہے, اس کو 37 آپ نہیں بنا سکتے ہیں, یہ ہو سکتا. اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے, حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں اتن اللہ واحدہ. اب رہ گئی بات کہ پھر جب ہم گننے چلتے ہیں تو 99 سے زیادہ نام ملتے ہیں. تو علماء نے کہا ہے کہ اس میں 2 نام کے معنی 3 نام کے معنی ایک ہو جاتے ہیں, یعنی اگر رؤوف ہے رحیم ہے گویا تو دونوں کے معنی ایک ہو گئے, وہ عدد نہیں بڑھے گی لیکن گویا معنی جو ہے وہ 99 معنی کے نام ہیں. 99 ہر معنی, ہر نام ایک معنی کا حامل ہے, ایک نام کے ساتھ کئی الفاظ آ سکتے ہیں, اس کو ایک شمار کیا جائے. سمجھ گئے بات ہماری؟ یعنی اگر رحمان اور رحیم ودود تینوں کو آپ ایک اگر دیکھیں عام معنی تو ایک معنی نکلتا ہے, تو گویا یہ تینوں ایک ہو گئے. اس کے اسی طرح جتنے بھی آپ نام لائیں گے تو اس میں جو ڈبل ہے اس کو ایک شمار کیا جائے گا, اس وجہ سے 99. تو صحیح بات یہ رہی کہ 99 ہی نام رکھا جائے گا. اسی طرح یہ وضاحت ہے اس کی, اور اس کی تفسیر دوسری جو اس کا دوسرا جز جو حدیث کا ہے کہ جو اس کو گنے گا اس کا مطلب ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا اور اسی کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. میرا ایک دوست مدرسہ کے چند دوستانیوں اور مدرسہ کی چھوٹی بچیوں کو گھر سے مدرسہ اور مدرسہ سے گھر لانے کا کام کرتا ہے, کیا یہ کام شرعی نقطۂ نگاہ سے جائز ہے؟ انشاءاللہ. بہرحال اگر خلوت گاڑی میں نہیں ہو پا رہی ہے, یہی مسئلہ ہے, اگر خلوت نہیں ہو پا رہی ہے اور سفر لمبا سفر نہیں ہے تو اکٹھا کئی عورتیں کئی لڑکیاں منتقل ہو سکتی ہیں, اس میں ڈرائیور اکیلا رہ کر کے لے جا سکتا ہے, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے, اس کی کیا حقیقت؟ ہر وہ چیز جو شرعی ہو یا غیب کی ہو اس کو پیارے رسول ہی سے نقل ہو سکتی ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے پیارے رسول نے ایسا فرمایا ہے تبھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اپنے طور پر جذباتی طور پر جو کچھ بھی آپ پیارے رسول کی تعریف میں کہیں تو وہ سنت اور شریعت نہیں بن سکتی ہے. اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو کسی حدیث میں, کسی اور آیت میں, صحابہ کے کسی اثر میں یہ چیز آپ کو نہیں ملتی کہ آپ کے سائے نہیں تھے. لوگ بری باتیں کرتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا خرج للخلاء, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے اب ابعد المذہب بہت دور جاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ حتی لا یراہ احد, یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ان کو آپ کو دیکھ نہیں پاتا تھا, ایسی اتنی دور نکل جاتے تھے. کس لیے جاتے تھے؟ قضاء حاجت کے لیے. قضاء حاجت لغو بات تو نہیں کرنے جاتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں, اچھا کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حاجتیں نہیں تھیں. یہ کہاں سے کہہ دیا؟ حالانکہ بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کیا نام ہے گھر میں بیٹھ کر کے اور قضاء حاجت کر رہے تھے. پھر اس سے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے فضلات جو نکلتے تھے فوراً زمین ان کو نکل جاتی تھی. یہ سب چیزیں جو کچھ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اچھی نیت سے یا اچھے عقیدے کے تحت کہتے ہیں کہ پیارے رسول کی شان بڑھائیں, لیکن پیارے رسول کو جھوٹ روایات گڑ کر کے آپ کی شان بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف, آپ کی شان بڑھائی ہے. یہ سب چیزیں اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب کسی حدیث, کسی اثر یا صحابہ کرام کے کسی قول سے ثابت ہو. نہیں ہے, کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے. یہ چیز بدعت کا عقیدہ ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. جب امام رکوع میں چلے جائیں اور مقتدی رکوع میں امام صاحب کے ساتھ ملے, کیا اس کی رکعت ہو جاتی ہے؟ انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں یہ خاص حکم ہے, رکعت ہو جاتی ہے. اگر آپ کو اطمینان نہیں تو آپ رکعت پوری کر لیں, کیونکہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ رکعت نہیں ہوئی, لیکن یہ خاص آیت حضرت ابو بکرہ, یہ خاص حالت حضرت ابو بکرہ کی حدیث سے لی جاتی ہے کہ اگر اس حالت میں پہنچا تو اس کی رکعت شمار ہو سکتی ہے, لیکن اگر پہلے سے کھڑا ہے اور نہیں پڑھی نماز تو اس کی صلات نہیں, اس کی رکعت نہیں ہوگی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. دین پتہ نہیں کیا ایک ڈھیر پر جاتا ہے, کیونکہ وہاں میرا فون آتا ہے. میں ایک ڈیرے پر جاتا ہوں کیونکہ وہاں میرا فون آتا ہے یا خطوط آتے ہیں. وہاں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے ڈش لگایا ہے, جہاں وہاں جانے کی وجہ سے ٹی وی پر نظر پڑ جاتی ہے. آپ نظر نہ رکھیں, کوئی ننگی عورت چلے تب بھی حکم ہے قل للمومنین یغضوا من ابصارہم, اپنا کام نکال کر کے مجبوری میں چلے آئیں. اور اگر دوسری جگہ مل رہی ہے تو وہاں آپ اپنا ڈیرا بنا لیں, یہ اچھا ہے, کیونکہ سنگت اور ساتھی کا بڑا اثر پڑتا ہے, آپ اس قسم کی جگہوں سے دور رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود شریف بھیجنے کا کیا مراد ہے؟ وہی درود اللہم صلی علی محمد کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما, اللہم صلی. اسی طرح کسی کے لیے بھی پیارے رسول دعا فرماتے, جب لوگ زکات لے کر کے آتے تو آپ فرماتے تھے اللہم صلی, پیارے رسول دعا کرتے تھے اللہم صلی علی آل فلان, اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما. یہی معنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی تکریم کرامت بھیجنے کا کے لیے دعا آپ کرتے ہیں, یہی معنی آپ کے آل پر بھی بھیجنے کا ہوا. جی, میں عمرے سے فارغ ہونے کے بعد بال کٹوانے حجام کے پاس گیا, اس نے بال کاٹنے کے لیے پہلے کنگھی کا استعمال کیا, کیا یہ احرام کے ممنوعات کے استعمال میں شمار ہوگا؟ بڑی باریک بات آپ نے کہی, صحیح بات ہے. آپ یہ رکھیں خیال کہ اس سے کہیں کہ سیدھا کاٹو اور اس میں کنگھا بعد میں کچھ کاٹ لیں, جب حلال ہونے ہو گئے تو اس کے بعد کنگھا استعمال کریں, لیکن شروع میں کنگھا نہ استعمال کریں. یہ چیز آپ نے بڑی باریک کہی, اچھی کہی. جی, ایک عورت کے پاس اپنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتی, کیا وہ حج کر سکتی ہے؟ کیا وہ اکیلی کسی بھی حال میں حج کا سفر کر سکتی ہے؟ نہیں, ہزاروں ہو جائیں اس کے پاس لیکن اگر محرم نہیں ہے, محرم کی شکل یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ نکاح اس کا حرام ہو, شوہر کے ساتھ بھی ڈبل نکاح حرام ہوتا ہے, دوسری مرتبہ نکاح تو نہیں, شوہر ہو یا بھائی ہو, ماموں ہو, اس طرح کے چچا ہو جن سے نکاح حرام, انہی کے ساتھ ہو, یا بعض علماء کے قول میں بڑی ٹولی عورتوں کی ہو ان کے ساتھ اگر ہو تب وہ کر سکتی ہیں, ورنہ ان کے اوپر ہزار مال ہوتے ہوئے حج فرض نہیں ہوگا.
موضوع کا نام لکھیں گے,
کیا موضوع چل رہا تھا؟ کتاب التوحید. گزارش ہے کہ کشمیر کے اندر جو جہاد کے نام پر فدائی کارروائی صورت, یہ سوال کئی بار ہو رہا ہے, ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ آپ سمجھ لیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ فلاں اس مقصد سے جہاد کرتا ہے فلاں اس مقصد سے جہاد کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیہ فہو فی سبیل اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کے جہاد کے راستے میں. اب جہاد کرنے والے سوچیں کیا یہ سیاسی جہاد ہے یا یہ للہ اللہ کے لیے جہاد ہے, وہی اس کو جہاد کا نام دیا جا سکتا ورنہ نہیں اس کو جہاد کا نام دیا جائے گا یا اور کوئی نام دیا جائے گا, کیونکہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ اس طرح کا جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کیونکہ اس میں شرعی امیر نہیں ہے. جواب عنایت فرما کر اللہ رب العزت سے معذور ہوں. اگر دلیل کے طور پر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال اس سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کو جہاد ہم ابھی نہیں کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا نقصان بہت کچھ ہوتا ہے. حاجی خدا کر کے بیچارے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بہت ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے ایک ڈھیلا پھینک کر کے اور ہزاروں کو ان کو قتل کرنے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے, عورتیں لٹ جاتی ہیں اسی طرح اور دوسرے, لیکن ان سے جب کہا جائے تو کہتے ہیں یہ قربانیاں تو دینی ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی فوٹو لے کر کے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے یہ کارروائی کی. بہت سی چیزیں اس میں ہیں, ایک کہیں کانڈ ہوا تو اس کا فوٹو لے کر کے وہ فلاں ٹیم, اگر جہاد ہی کرنا ہے آپ کو تو اکٹھا ہو کر کے جہاد کیجئے, چند ٹولی بنا کر کے اپنی طاقت مضبوط کر کے کیجئے, ورنہ وہ